سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. فاطر السماوات والأرضين. والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا میں روزانہ کی طرح آج بھی وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر سا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بابا زبلن نعرہ صلوات. عظمت حدیث قصہ کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج چھٹی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا خدا کے بابرکت نام سے. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ہم بندوں کے لیے کائنات بنی، اور اس پوری کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، اور اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور وہ پروردگار اتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ اس نے قرآن میں کہہ دیا: تغز من تشا و تذل من تشا. میرے بندے جان لیں، اگر عزت دینے والا ہوں تو میں، اور اگر ذلت دینے والا ہوں تو میں. عزت فقط خدا کے در سے ملتی ہے، اور ذلت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے. اور ہم اور آپ پریشان کیوں ہوتے؟ اللہ نے جب اس کائنات کو خلق کر رہا تھا، حضرت آدم کو خلق کیا، آدم کو خلق کرنے کے بعد ملائکہ کے سامنے کہا کہ سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا، ایک ابلیس ہے جس نے آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا. سجدہ خدا کا تھا، حکم یہ تھا کہ اس کے سامنے کرو، نہیں کیا. سرکشی کی شیطان نے، خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دے کے نکال دیا. جب زمین پہ آ گیا، اب اس کا کام کیا ہے؟ ہم انسانوں کو گمراہ کرنا. اور ہم انسان پریشان رہتے ہیں، بہت سی نیکیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت سی عبادتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر پھر نہیں ہو پاتی. ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا. ہم زائرین سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر خواتین یہ پوچھتی ہیں، دل میں بار بار وسوسے آتے ہیں، کیا کریں، کیا پڑھیں کہ وسوسے دور ہو جائیں؟ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحمد کا یہ فائدہ بیان کروں گی کہ معصومین یہ کہتے ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک شیلڈ ہے سورہ الحمد. سورہ الحمد کو یقین سے پڑھو. اچھا کتنی مرتبہ پڑھیں یہ مولانا نے نہیں بیان کیا. آپ 7 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 1 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 1 تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، بس مولانا نے یہ کہا کہ شیطان سے بچنے کے لیے اس سورہ الحمد ایک شیلڈ ہے. یقین سے آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، آپ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کی شیطان کے مقابلے میں حفاظت کرے گا خدا، خدا کی پناہ میں آ جائیں گے. پھر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، اگر رزق کی تنگی ہو، پریشانی ہو، روزی کے مسائل سے دوچار ہو، تو مولائے متقیان کہتے ہیں سورہ الحمد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا تھا پورے قرآن کی سمری کا نام ہے الحمد. مولا نے کہا تھا جو کچھ قرآن میں ہو سورہ الحمد میں، تو اس قرآن کی سمری کو مولا کہتے ہیں اگر رزق کی تنگی ہے، رزق روزی سے متعلق کوئی پریشانی ہے، ہمیں اپنے جوانوں کو سکھانا چاہیے. بے روزگار ہیں بچے، ادھر انٹرویو دے رہے ہیں، ادھر انٹرویو دے رہے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. ہم نے بچوں کو سکھانا ہے سورہ الحمد پڑھو، اور الحمد کی برکت سے چاردہ معصومین کا واسطہ دے کے خدا سے مانگو، خدا رزق کے در کھول دے گا، رزق میں برکت پیدا کر دے گا. اچھا روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایک حل پیش کرتی ہوں. آج جو حل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں اس کے لیے معصوم یہ کہتے ہیں، اگر کسی کو چھینک آئے، اچھا چھینک آتی ہے تو ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، حضرت آدم نے بھی پہلی مرتبہ چھینک آئی تھی، یہی پڑھا تھا. مولا یہ کہتے ہیں کہ اگر چھینک آنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا جائے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیا جائے، تو مولا کہتے ہیں اس کو آنکھ کے درد سے، آنکھ کی تکلیفوں سے اور دماغ کے امراض سے نجات مل جائے گی. اچھا اس زمانے کا مومن تو شاید نہ سمجھ پاتا ہو کہ دماغ میں کیا مرض ہوگا، مگر آج ہم جانتے ہیں دماغ میں کلاٹنگ ہو جائے اسٹروک ہو جاتا ہے، ہاں پیرالائز ہو جاتا ہے انسان، سب دماغ میں. کہا اگر تم چھینک آنے کے بعد ایک دفعہ الحمد پڑھ کے، ہاتھوں پہ دم کر کے، چہرے پہ مل لو گے، تو پروردگار عالم تمہیں دماغ کے تمام امراض سے اور آنکھوں کی تکلیف سے بچا لے گا. بابا سے بلند صلوات بھیجیے. اور جس طرح قرآن کا ثواب، قرآن ہمارے مسائل حل کر رہا ہے، روز میں آپ کے سامنے سورہ الحمد سے ایک ایک مسئلے کا حل پیش کر رہی ہوں، اسی طرح کلام معصوم ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. اور یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے عشرے کا عنوان عظمت حدیث قصہ رکھا. معصوم کی حدیث، معصوم کا کلام ہم پڑھیں تو ہمارے مسائل حل کرتا ہے. پہلے تو یہی اس بات پہ دل خوش ہو جانا چاہیے، ہم مولا کے جملوں کو دہرا رہے ہیں. چاہے آپ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیں، چاہے آپ حدیث قصہ پڑھیں، ہم بی بی کے جملوں کو دہراتے ہیں. اور حدیث قصہ کا کیا ثواب ہے؟ روزانہ میں آپ کے سامنے ایک ایک مرجع کا بیان پیش کر رہی ہوں کہ جو علم میں اتنے آگے ہیں، مراجع دین ہیں، وہ حدیث قصہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج میں جس مرجع کا بیان آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ ہے آیت اللہ تقی بہجت. آیت اللہ بہجت کیا کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی مسائل کے حل کے لیے آقا بہجت کے پاس آتا تھا، میں اس پریشانی میں ہوں، آپ دعا کر دیں، یہ چیز، یہ میرا بچہ بیمار ہے، یا فلا بیماری ہے، یا فلا تکلیف ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو ہمیشہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے حدیث قصہ سے توسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ حدیث قصہ کی تلاوت کرو، اللہ معصومین کا واسطہ دو، اللہ تمہاری مسائل حل کر دے گا. یہ حدیث قصہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور کثرت سے کہتے تھے کہ اگر اجتماع میں اگر چند لوگ جمع ہو جائے، اب اجتماع سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ 100-200 لوگ جمع کریں، نہیں، گھر کے لوگوں کو جمع کر لیجئے، گھر کے لوگ جمع ہو گئے، یہ بھی چھوٹا سا اجتماع ہے. کہا کہ اجتماع میں حدیث قصہ کی تلاوت کرو اور اگربتی جلاؤ، یہ جملے ہیں آیت اللہ بہجت کے، اگربتی جلا لو یا لوبان جلا لو تاکہ ایک معنوی فضا ہو جائے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ان کو یقین تھا کہ جس مقام پہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس مقام پر امام زمانہ کی آمد ہوتی ہے. صلوات بھیج دیں بابا زمانہ. اور یہ دیکھا گیا کہ جہاں جہاں حدیث قصہ کی محفلیں ہوتی تھیں لوگ حدیث قصہ کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, پھر مصائب امام حسین پڑھتے ہیں, پھر گریا کر کے دعا مانگتے ہیں, وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. خانہ موسوی یہ قرآن کی ٹیچر تھیں, لوگوں کو تجوید سکھاتی تھیں, قرآن سکھاتی تھیں, اور بے اولاد تھیں. شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا, اولاد نہیں تھی. کہتی ہیں ایک مرتبہ میرے محلے میں میرے ہمسائے میں سے ایک گھر میں اعلان ہوا کہ یہاں پہ ہفتہ وار حدیث قصہ کا پروگرام ہوگا اور یہاں پہ آپ آئیے, ہم حدیث قصہ پڑھیں گے, سب کے لیے دعائیں کریں گے. کہا میں بھی گئی. جو حدیث قصہ کی تلاوت کر رہی تھی, حدیث قصہ کی تلاوت کے بعد فضائل و مصائب بیان ہونا شروع ہوئے. جب مصائب بیان ہونا شروع ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے وہیں اللہ سے مانگا, بارالہ تجھے وارث تطہیر کا واسطہ, میں بے اولاد ہوں, اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے گا تو میں 40 ہفتے اپنے گھر پہ حدیث قصہ کی محفل رکھوں گی. اچھا, ان کے محلے میں یہ ویکلی ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے اسی وقت جب دل پہ گریا تاری ہو نا, کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں جب گریا تاری ہو آنکھ میں آنسو آئیں تو جو دعا ہے فوراً مانگ لو, کیونکہ گریا کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ خدا قبول کر لیتا ہے. کہا کہ جب مصائب ہو رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, ایک بار کہ میرا دل اتنا بے چین ہوا میں نے اللہ سے مانگا, اللہ مجھے اولاد عطا کر دے, اور تو اولاد عطا کر دے گا تو میں 40 ہفتے اپنے گھر پہ حدیث قصہ کا پروگرام رکھوں گی. کہا جب محفل ختم ہو گئی تو میں اس خاتون کے پاس گئی, صاحب خانہ کے پاس, اور کہا میں یہ چاہتی ہوں, منت تو یہ مانی ہے کہ جب اولاد ہو جائے گی, مگر دل اتنا بے چین تھا. کہا میں اس ہمسائے خاتون کے پاس گئی اور میں نے کہا اگلے ہفتے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ پروگرام میرے گھر ہو. کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لیجیے. کہا میں نے اپنے گھر پہ یہ حدیث قصہ کا پروگرام رکھنا اجتماعی طور پہ شروع کیا, 5 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ مجھے حمل قرار پا گیا, اور نہ صرف حاملہ ہوئی خدا نے مجھے اولاد عطا کی. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, کہتی رہوں گی کہ مجھے اولاد خدا نے حدیث قصہ کے توسل کی برکت سے عطا کی. صلوات بھیجیے. تو حدیث قصہ کے معرفت کو ہم جانیں اور اب ہم جب پڑھیں, میں اسی لیے ایک ایک جملے کا آپ کے سامنے تفسیر پیش کر رہی ہوں کہ اب جب ہم پڑھیں تو معرفت سے پڑھیں, اور خدا کرے وہ وقت آئے ان آنکھوں میں غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں وہ نور عطا کر دے. خدا بصارت تو ہے ہمارے پاس, بصیرت نہیں. خدا وہ نور بصیرت عطا کر دے کہ ہم یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت کر سکیں. تو بس حدیث قصہ کی برکت سے خدا ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. اور کل کی مجلس میں میں حدیث قصہ کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچی تھی کہ جب امام حسن آئے پھر امام حسین آئے, زیر قصہ رسول خدا ہیں, آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ, اور رسول جواب کیسے دیتے ہیں, وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. جب امام حسین آئے تو کہا وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی, اے میری امت کے شفیع تم پر میرا سلام. جب مولائے کائنات اپنے گھر میں داخل ہوئے, اب حسن حسین اور رسول خدا زیر چادر ہیں, اب مولائے کائنات گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہو کے کیا کہا, السلام علیک یا بنت رسول اللہ, اے بنت رسول آپ پر میرا سلام. میں یہاں آپ سب کو روکوں گی. ہمارے معاشرے میں کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں آتا ہے, روزانہ گھر میں, میں مہمانوں کے آنے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ان کی بات کر رہی ہوں جو روز گھر میں داخل ہوتے, شوہر بیٹا بھائی, جب بھی کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو آنے والا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ مجھے سلام کریں. روایت بن گئی ہے ہمارے یہاں کہ بھئی اگر شوہر آئے تو بیوی سلام کرے, اگر بابا آئے تو بچے سلام کریں. مگر یہ حدیث قصہ ہمیں وہ زندگی گزارنا سکھاتا ہے جو آل محمد نے کہی. مولا کائنات کے مولا ہیں, امیر المومنین ہیں, اور مولا جو ولی ہیں, جو وصی رسول اللہ ہیں, جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے اپنی زوجہ کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. اچھا, اگر ہم اور آپ حدیث قصہ سے یہ سلیقہ سیکھ لیں کہ گھر میں جو داخل ہو وہ پہلے سلام کرے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب مرد سلام کرتا ہوا گھر میں گھستا ہے تو اس کے گھر میں خیر و برکت داخل ہوتی ہے. جب اس نے گھر میں گھستی اگر بچوں نے دروازہ کھولا تو بچوں کو سلام کیا, یا بیوی نے دروازہ کھولا تو بیوی کو سلام کیا, تو کیا ہوا؟ بیوی کا دل خوش ہو گیا. کسی کے دل کو خوش کرنا بھی تو عبادت ہے. مگر ہم اور آپ, ہم خواتین ہی نا سپورٹ کرتے ہیں کیا؟ نہیں, ساری دنیا جھیل کے آ رہے ہیں, کما کے آ رہے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے عموماً گھروں میں کہ بھائی بابا آ گئے, اب پن ڈراپ سائلنس ہوگا. ابھی تک بہت ادھم مچایا, بہت ہنگامہ کیا, اب بابا آ گئے ہیں تو اتنی خاموشی ہو کہ پن ڈراپ سائلنس, سوئی بھی گرے تو آواز آ جائے. اور کیا ہے یہ, اب لوگ بڑے خوشی, دیکھو اتنا نظم و ضبط ہے ہمارے خان گھر میں, جیسے ہی بابا آتے ہیں خاموشی چھا جاتی ہے. میں کہوں ایسا لگتا ہے دہشت کا سماں ہو گیا ہے. باپ آیا ہے گھر میں, گھر جنت کا ہے, جنت کا نمونہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا گھر کو جنت بنا کے رکھو. مگر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ نہیں, جو آیا ہے تو بس ایسی فضا ہوگی, خاموشی, بچے شور نہیں کریں گے. بچوں کی فطرت ہے بولنا, بچوں کی فطرت ہے کھیلنا. ایک روایت میں چھوٹی سی چند لفظوں بیان کر دوں, پہلے بھی بیان کر چکی, وہ کیا کہ آقا حسن زادہ عاملی قم میں رہتے تھے, مجتہد کے مرتبے پہ تھے اور مسلسل مطالعہ کرتے تھے. جب مطالعہ کرتے تھے تو جب گرمی کے زمانے آتے تھے تو شمالی علاقوں میں چلے جاتے تھے کہ تھوڑا وہاں کا ماحول, موسم اچھا ہوتا ہے. کہاں جاتے تھے؟ اپنی بیٹی کے گھر. اور داماد نے یہ واقعہ بیان کیا, کہا جب آقا حسن زادہ عاملی آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تھے, بچے وہی لڑنا بھی ہے, کھیلنا بھی ہے, شور بھی ہے, فطرت ہے بچوں کی, ورنہ وہ بچہ کیوں کہا جائے. کہا جب شور ہوا اور وہ مطالعے میں مصروف تھے, ایک بار ان کو غصہ آیا اور آگے ڈانٹے, کیوں شور ہو رہا ہے, خاموش ہو جاؤ. بس ایک ہی جملہ کہا اور بچے خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آقا حسن زادہ عاملی کو احساس ہوا میں نے غلط کر دیا, بچوں کی تو فطرت ہے کھیلنا, میں نے ان کو اس طرح ڈانٹا, یہ چپ ہو گئے. اچھا پھر انہوں نے سوچا میں یہاں سے چلتا ہوں. ان کے دوست تھے حسن الہی تبا تبائی. اچھا یہ کون تھے؟ جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے نا, محمد حسین تبا تبائی, یہ ان کے بڑے بھائی تھے حسن الہی تبا تبائی. ان کے دوست تھے حسن زادہ عاملی, ان کے گھر گئے. جب ان کے گھر گئے, سلام کیا, جواب سلام ملا, کچھ کہنے سے پہلے حسن الہی تبا تبائی کہتے ہیں میں نے خواب میں آقا قاضی کو دیکھا. آقا علی, آقا قاضی, جن کا میں تذکرہ اس سے پہلے کی مجلس میں کیا ہے, کہا میں نے خواب میں علی آقا قاضی کو دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے حسن زادہ عاملی کو میرا پیغام دے دینا. کہا کیا پیغام؟ کہا آقا کہہ رہے تھے کیا ایسے امام کا انتظار کرتے ہیں. یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا, خاموش ہو جاؤ, شور کر رہے ہو. اور ہم جب بچوں کو ڈانٹنے میں آتے ہیں کوئی کسر چھوڑتے ہیں کہ جب تک بچہ نہ رو پڑے ہم لوگ مسلسل کیا کچھ نہیں کہتے. ماسی ایک دن نہ آئے, اس پہ سارا غصہ نکال دیتے ہیں. اور کیا کہا آقا قاضی؟ کیا ایسے امام کا انتظار کرتے ہیں کہ اخلاق ایسا ہو جائے. یعنی مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ کیوں؟ اچھا مسئلہ کیا ہے, ہماری دنیا میں بد اخلاقی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اب وہ عورت بھلے سارا دن گھر میں کام کر رہی ہو مگر وہ آنے والا مرد سمجھتا ہے کام تو میں نے ہی کیا, تم گھر میں کیا کرتی ہو؟ یہ ہم سب سنتے ہیں, کیا کیا تم نے گھر میں, آرام سے بیٹھی ہوئی ہو. تو یہ کیوں کہا؟ دیکھیے مولا کائنات, مولا متقیان, علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, مولا حدیث بیان کرتے ہیں اپنے بچوں کو رٹا دیجئے. مولا کہتے ہیں المرأت ریحانہ, عورت ایک پھول ہے. اور پھول کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اگر پھول کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ مرجھا جائے گا. کہاں عورت کے دل کی حفاظت کرو, یہ پھول ہے. مگر ہمارے گھروں میں عورت کو عزت نہیں, کیوں؟ قرآن شادی کا مقصد بیان کر رہا ہے. قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 اللہ کہہ رہے ومن آیاتہ ان خلق لکم انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, ہم نے تمہارے نفس سے ہی تمہارا جوڑ پیدا کیا, یہ ہماری نشانی ہے. اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. اب خدا شادی کا مقصد بتا رہا ہے سکون. اگر اماں کو غصہ آ جائے یا اگر بچے میں غصہ آئے, بچہ کبھی کبھی بچے بد اخلاق ہو جاتے ہیں نا, تو امائیں پلٹی جائے گی, ہاں یہ ہے نا سسرال والوں کا مال, یہ اپنے باپ دادا کی طرح ہے. اور اگر باپ کا زور چل جائے, پڑ گیا اپنے نانا اور ماموں پہ. یعنی ہم بد اخلاقی کے گناہ کا بوجھ, ہم گناہ نہیں سمجھتے بد اخلاقی کو, گناہ ہے, اور اس بد اخلاقی کا بوجھ ہم کس پہ ڈالتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ. بچہ خراب ہے, ماں نے کیا, کبھی کسی نے کہا باپ نے کیا, کسی نے کہا ان کے جینیٹک مسئلہ ہے ان کا. تو یعنی ہم یہ نہیں سوچتے ہم اس کا اخلاق کیسے بہتر کریں. یہ امر بالمعروف کیوں واجب ہے؟ کیا گھر سے باہر کے لیے نہیں, گھر کے اندر بھی دیکھو. اگر کسی کا اخلاق برا ہے تو اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرو. اور بد اخلاقی کتنا بڑا گناہ ہے. رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ختم مرتبت کے صحابی, یہ روایت بہت سنی ہوگی آپ نے, آج میں دوہرا دوں. اس لیے قرآن میں سورہ وزاریات میں اللہ کہتا ہے بار بار کا دہرانا مومن کے لیے فائدہ مند ہے. سعد بن معاذ رسول کے صحابی, انتقال ہو گیا, رسول کو خبر پہنچی, رسول گھر پہ آئے, کہا غسل و کفن کا انتظام کرو. اور کتاب میں لکھا ہے, کتاب شرح حدیث کے سامنے لکھا ہے, جب تک سعد بن معاذ کا غسل و کفن ہوتا رہا رسول دروازے پہ کھڑے رہے. جنازہ تیار ہو گیا, نماز جنازہ رسول پڑھاتے ہیں, مگر جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو لوگ عجب بات دیکھتے ہیں, جب کسی کی بھی نماز جنازہ رسول پڑھاتے ہیں تو پیروں کے بل کھڑے ہوئے ہیں, مگر جب سعد بن معاذ کی پڑھا رہے ہیں تو پنجوں کے بل کھڑے ہیں. اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا, قبرستان جانے لگا, تو رسول کبھی دائیں طرف سے کندھا دیتے ہیں, کبھی آ کے بائیں طرف سے کندھا دیتے ہیں. اچھا, لوگوں نے دیکھا, جب قبر میں پہنچے قبرستان میں تو رسول خود قبر میں اترے, قبر کو صحیح کیا, جنازہ قبر میں اتارا, اور جنازہ اتارنے کے بعد جو اینٹوں سے برابر کرتے نا کور کر, رسول نے کیا. جب رسول اوپر آئے زمین پہ دفنا چکے, قبر بن چکی, تو ایک بار کی سعد کی ماں کے منہ سے ایک جملہ نکلا, سعد تجھے جنت مبارک ہو. ماں دیکھ رہی ہے رسول اتنا کچھ کر رہے ہیں تو میرا بیٹا جنتی تو ہوگا, کہ سعد تجھے جنت مبارک ہو. ایک بار کی رسول نے چہرہ دیکھا, کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں, اس وقت سعد پہ فشار قبر ہو رہا ہے. اب جیسے میں اور آپ سن کے پریشان, ایسے وہ صحابی پریشان. اب اصحاب نے سوال کرنا شروع کیا, اللہ کے رسول آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جب آپ پڑھا رہے تھے تو پنجوں کے بل پہ کھڑے تھے. کہا اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا, ہزار ہزار ملائکہ کی صفیں اتر رہی تھیں اور اتنے ملائکہ نماز جنازہ پڑھنے آ گئے کہ جگہ نہیں تھی, تو میں پنجوں کے بل پہ کھڑا تھا. کہا آپ نے جنازے کو کندھا کبھی دائیں سے دیا کبھی بائیں سے؟ کہا جبرائیل میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, جب وہ دائیں آتے تھے میں دائیں آ جاتا تھا. جب وہ یعنی ملائکہ نے اس جنازے کی تاسیح کی ہے, تشریح کی ہے. اور رسول کہتے ہیں لیکن جب قبر میں رکھا تو اس پہ فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا. اب آپ سوچیے, ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی, اصول دین کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. عدل کیا ہے؟ اللہ انصاف کرنے والا, اللہ سے بڑھ کے کوئی انصاف نہیں کرنے والا. اگر نیکیاں کی تھیں تو جزا ایسی کہ ملائکہ اتر کے نماز جنازہ پڑھے, جزا یہ کہ رسول قبر میں اتارے. مگر اگر بد اخلاقی کی تھی, تلخ جملے بول دیے تھے کبھی بیوی کو بچوں کو, تو جس جس کے دل پہ وہ جملے لگے فشار قبر ہوا. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو دنیا میں معافی مانگ لیں تاکہ ہماری آخرت آسان ہو جائے, اور اگر جس کا دل دکھایا وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے نیکیاں صدقہ کیجئے تاکہ جب اس کو نیکیاں وہاں ملیں گی آخرت میں تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. اس لیے کہ خدا عدل کرتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے, لوگ گھر میں راشن ڈلوا رہے ہیں, فلاں کی شادی کر دی, ارے جو میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں وہ کیا اللہ نہیں دیکھے گا, اور یہ نہیں پتا آج سے 20 سال پہلے کتنی بد اخلاقی کی تھی. بھول جاتے ہیں ہم انسان, گناہ کر کر کے بھول جاتے ہیں, مگر اللہ نہیں بھولتا. اللہ نے ڈاکومنٹ رکھی ہے, یہ ملائکہ جو ہمارے کندھوں پہ ہیں یہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. اب جب ملائکہ کائنات آئے, سلام کیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, سیدہ نے جواب کیا دیا, وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین. اب شہزادی نے مولا کا نام نہیں لیا, مولا کے لقب کے سلام کا جواب دیا, وعلیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین. امیر المومنین علی کو کب سے کہتے ہیں؟ مولا کو یہ لقب کب سے ملا؟ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں ابن عباس. وہ کہتے ہیں ایک بار کی مولائے کائنات آئے, مولائے کائنات نے رسول کو سلام کیا. جب رسول کو سلام کیا تو رسول نے جواب کیا دیا, وعلیک السلام علی ابن ابی طالب امیر المومنین. اب مولا علی حیران, رسول اللہ آپ اپنی زندگی میں مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نہیں کہہ رہا, خدا نے کہا ہے. کہا کب خدا نے کہا ہے؟ کہا کل جب تم مسجد میں آئے تو میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے, اور جبرائیل نے جیسے ہی تمہیں دیکھا کہا اللہ کے رسول جب جنگ بدر تھی, اور جنگ بدر کون سی جنگ تھی؟ مسلمانوں کی پہلی جنگ, 313 مسلمان تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا سامنے, اور رسول نے آنسوؤں سے رو رو کے خدا سے دعا کی ہے کہ بار الہ ان چند مسلمانوں کو بچا لے, ہمیں فتح عطا کر دے. تو جبرائیل کہتے ہیں جب جنگ بدر ہو رہی تھی اللہ نے مجھے پیغام دیا, جاؤ میرے حبیب تک پیغام پہنچاؤ کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ صفوں کے درمیان چلیں, اس لیے کہ ان کو صفوں کے درمیان چلتا دیکھ کے ملائکہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ لفظ امیر المومنین خدا نے کہا ہے, اور رسول کہتے ہیں جب سے میں نے جبرائیل سے سنا میں نے اس کے بعد ہمیشہ علی کو امیر المومنین کہا. اور امیر المومنین کیسے؟ رسول کہتے ہیں علی تم امیر ہو آسمان والوں کے لیے, تم امیر ہو زمین والوں کے لیے, تم امیر ہو جو گزر گئے, تم امیر ہو ان کے جو آئیں گے, تم ایسے امیر ہو کہ تمہارے سوا کوئی امیر نہیں. اور واقعی یہی بات ہے, چھٹے امام کو جب ایک شخص آیا اس نے سلام کیا اور کیا کہا؟ السلام علیک یا امیر المومنین, امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. چھٹے امام کھڑے ہو گئے, کہ یہ امیر المومنین مجھ کو مت کہنا, یہ لقب اللہ نے فقط علی ابن ابی طالب کو دیا ہے. اللهم صل على محمد و آل محمد. تو علی کو ظاہری دنیا میں لوگوں نے سنا کہ امیر المومنین جنگ بدر میں اللہ نے جبرائیل سے کہلوایا, اور ویسے باطنی طور پہ علی کب سے امیر المومنین ہے؟ رسول کہتے ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے. امیر المومنین کا لقب فقط مولا علی کے لیے جچتا ہے, اور ہمارا مولا تو وہ ہے امیر المومنین بھی ہے, امام المتقین بھی ہے, فاتح بدر و حنین بھی ہے, فاتح خیبر کشا بھی ہے, جبرائیل کا استاد بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے, زہرا کا شوہر بھی ہے, حسنین کا بابا بھی ہے, اور ایسا مشکل کشا ہے جو صرف اپنوں کی مشکل کشائی نہیں کرتا, غیر بھی آ جائے تو اس کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے. اور کیسے مولا مشکل کشائی کرتے ہیں؟ ایک روایت کتاب معجزات آل محمد سے بیان کر دوں. کتاب معجزات آل محمد میں روایت ہے, ایک مرتبہ مولا کوڑا ہاتھ پہ ہے مولا کے, اور مولا کوفے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں. مولا دیکھتے دکاندار کیسے کاروبار کر رہے ہیں, گلی سے گزرنے والے کیسے گزر رہے ہیں, یعنی مولا کی نظر سب لوگوں پر ہے. تو ایک بار کی مولا دیکھتے ہیں ایک شخص آیا اور اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے اور چیخنے لگا, وہ یہودی تھا, اور چیخ چیخ کے کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے راستے محفوظ نہیں ہیں. جب یہ جملہ کہا تو مولا علی قریب آئے, کیا ہوا؟ کہا میں یہودی ہوں اور میرے 60 گدھوں پہ سامان تجارت لاد کے مدائن سے نکلا کہ میں کوفہ ہوں. جب مدائن سے نکلا تو میں فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچا تو میں حیران تھا, اچانک پیچھے میرے 60 کے 60 گدھے غائب سامان تجارت کے ساتھ. مجھے نہیں پتا زمین نے نگل لیا یا آسمان نے کھینچ لیا, کوئی اور تھا نہیں, کوئی چرانے والا نہیں تھا, کہاں گئے میرے 60 گدھے؟ مولا کائنات نے کہا فکر نہیں کرو, تم کو مل جائے گا تمہارا مال. پھر مولا نے قمبر کو بلایا, قمبر گھوڑے پہ زین کسو. قمبر آئے گھوڑے پہ زین کسی. مولا کہتے ہیں اسبق ابن نباتا کو بلاؤ. مولا کے سب عاشق ہیں, یہ صحابی خاص ہیں. قمبر آ گئے, اسبق ابن نباتا آ گئے. مولا قمبر سے کہتے ہیں اس یہودی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ, میرے آگے آگے چلو, اور جہاں یہ کہے کہ یہاں سے میرے گدھے غائب ہوئے تھے وہیں اتر جانا اور اس کو لے کے وہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے مولا, اب قمبر ہے, ازبغ ابن نباتہ ہیں اور وہ یہودی ہے. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے, وہاں یہودی نے کہا یہی جگہ ہے, یہاں سے میرے گدھے غائب ہوئے تھے, میرا سامان تجارت غائب ہو گیا. اترے گھوڑے سے اور تینوں وہیں بیٹھ گئے. مولا کائنات پہنچے, وہ تینوں ویسے ہی بیٹھے تھے. مولا نے اپنے کوڑے سے ان تینوں کے گرد ایک دائرہ کھینچا. دائرہ کھینچ کے مولا کہتے دیکھو خبردار, اس دائرے سے باہر مت نکلنا, اگر اسے باہر نکلو گے جنات اٹھا کے لے جائیں گے. مولا نے ان کو دائرے میں حفاظت میں رکھا. اور پھر اب مولا آواز دیتے ہیں, اے حارث بن سید کی اولادوں, اے گروہ جنات, ہمارا تم سے معاہدہ تھا, اگر آج تم نے اس کے گدھے اور ان کا مال تجارت واپس نہ کیا تو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور میں تلوار لے کے تم پہ حملہ کروں گا اور تمہیں حق ماننا پڑے گا. جیسے ہی مولا نے یہ آواز بلند کی, واقعی ہم سر جھکا کے جتنا شکر کریں, ہمارا مولا فقط انسانوں کا مولا نہیں ہے, کائنات کا مولا ہے, جنات کا بھی مولا ہے, ملائکہ کا بھی مولا ہے. جب مولا نے یہ جملے کہے تو ایک آواز آئی, کہا ہاں ہم اس معاہدے پہ باقی ہیں جو اللہ کے رسول نے آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا. اور یہ کہنا تھا ایک بارگی وہ سامنے گدھے نمودار ہو گئے, دے دیے جنات نے وہ گدھے اور ان پہ سامان تجارت بھی ویسے ہی لدا ہوا تھا. مولا کائنات نے اس کو بلایا, اس یہودی کو, تمہارا مال حاضر ہے. جب اس کو مال دیا تو وہ یہودی کہتا ہے توریت میں آپ کا ذکر ہے. مولا کہہ رہے ہیں ہے کیا, کہاں ہے ذکر, کیا کس نام سے؟ کہا مجھے توریت میں ایلیا کہتے ہیں. جیسے ہی ایلیا کہا وہ قدموں پہ گرا, قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس رسول کا وصی بھی سچا ہے. صلوات دے دیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ مولا کائنات کو جو امیر المومنین شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا, میرا مولا امیر المومنین ہے. اب مولا سوال کرتے ہیں, انی اشم و اند کرائے حتن طیبہ, میں پاکیزہ خوشبو سونگ رہا ہوں اپنے بھائی رسول اللہ کی. جناب سیدہ کہتی ہیں بے شک میرے بابا آپ کے بیٹوں کے ساتھ زیر قصہ آرام کر رہے ہیں. مولا علی قصہ کے پاس آئے اور سلام کرتے ہیں, السلام علیک یا رسول اللہ, اتحزن لی ان ادخل اکون معکم, کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اب رسول اللہ نے کیا کہہ کے جواب دیا, وعلیک السلام یا اخی و یا وسیع و خلیفتی و صاحبہ لوائی. اب ایک بات غور کیجیے گا, جب امام حسن و حسین آئے تھے تو رسول اللہ نے ایک صفت کا حوالہ دیا, صاحبہ حوضی شافعہ امتی, مگر جب مولا کائنات آئے چار فضیلتوں کا اعلان کر رہے ہیں. پہلی فضیلت اخی, علی کے لیے یہ بات فضیلت ہے کہ وہ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں, یہ علی کی فضیلت ہے. دوسری فضیلت کیا کہا, یا اخی و یا وسیع, یہ بھی علی کے لیے فضیلت ہے کہ وہ رسول کے وسیع ہیں. تیسری فضیلت کہتے ہیں, وہ خلیفتی, اے میرے خلیفہ, خلیفتی میرے خلیفہ. اچھا خلیفہ کون بناتا ہے؟ میں ایک آیت قرآنی میں جواب دے دوں. قرآن میں سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30, آپ سب کو وہ آیت یاد ہے, مجالس میں بہت تذکرہ ہوتا ہے. کیا کہا خدا نے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. جب یہ آیت آ گئی تو خدا کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے خلیفہ بنانے کا, یہ اللہ کو اختیار ہے جس کو خلیفہ چنے. اور خلیفہ وہ نہیں بنتا جو بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ دے, جو بتوں کا پجاری ہو. خلیفہ اور امام وہ بنتے ہیں جو بتوں کو توڑے. ابراہیم نے بت توڑے تھے, نبی بنے. علی نے بت توڑے تھے, جب رسول نے شانوں پہ بلند کر کے خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو توڑا ہے, خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا ہے, علی نے بتوں کو توڑا ہے. اور یہ اعلان کر دیا, جو بتوں کو پوچھتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا, جو بتوں کو توڑ دے وہ خلیفہ ہوتا ہے. صلوات دیجیے. اور رسول نے چوتھی فضیلت کیا گنائی؟ یا اخی و یا وسیع و خلیفتی و صاحبہ لوائی. لوا کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے. کیوں؟ لوا کہتے ہیں علم کو، پرچم کو. یہ علم لوا ہے، اور رسول علی کو کہہ رہے ہیں صاحبہ لوائی. رسول اسلام کی حدیث ہے، اے علی تم دنیا میں بھی میرے پرچم کو اٹھانے والے ہو، صاحب لوا ہو، اور آخرت میں بھی میرا پرچم تم ہی اٹھاؤ گے. لوگوں نے پوچھا کیسے اٹھائیں گے؟ ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا جب میدان قیامت میں اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا، علی کو بلایا جائے گا اور میرے ہاتھ میں لوا ہوگا. لوا کتنا بڑا پرچم ہے، کہتے بہت طویل ہوگا. ہم جو علم بناتے ہیں اس کا ایک پھریرا ہوتا ہے. رسول کہہ رہے ہیں وہ لوا جو اللہ مجھے قیامت میں دے گا اس کے 70 پھریرے ہوں گے، اور ہر پھریرا کتنا بڑا ہوگا؟ کہا چاند و سورج سے زیادہ وسیع ہوگا، چاند و سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. 70 نورانی پھریرے ہوں گے اس لوا میں. اور رسول کہتے ہیں جب میں وہ پرچم علی کے ہاتھ میں دوں گا تو اس پرچم کے نیچے کون کون آئے گا؟ تمام انبیاء کی امتیں، تمام انبیاء اس پرچم کے نیچے آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پرچم سے نکل کے جہاں جائیں گے وحشت ہوگی، خوف ہوگا. اس پرچم کے نیچے جو آئے گا سکون ہوگا، ٹھنڈک ہوگا. تو ایک بڑا ایک صحابی اٹھا، اس کا اتنا بھاری پرچم، 70 پھریرے، اتنا لمبا، علی کیسے اٹھا لیں گے؟ رسول اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ علی کو قیامت کے دن جبرائیل کی طاقت دے گا، یوسف کا حسن دے گا، داؤد کا لہن دے گا، اور علی اس طاقت سے اس لوا کو اٹھائیں گے. یہ علی کا لہن ہے. اگر علی کائنات میں نہ ہوتے تو جنت کے خطیب داؤد ہوتے، رسول اللہ کہتے ہیں، مگر علی کو اللہ نے داؤد جیسا لہن دیا ہے، جنت کے خطیب بھی علی ہوں گے. تو صاحبہ لوائی، یہ پرچم فقط علی کے پاس ہے. اور روایتوں میں رسول اسلام، رسول ختمی مرتبت، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں علی کی وہ فضیلت پڑھوں جو بچوں کی سمجھ میں آ جائے نا، تاکہ بچوں کے دلوں سے آواز نکلے جو سن رہے ہیں مجلس سے. رسول ختمی مرتبت کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو 3 فضیلتیں دیں، اس میں علی شامل ہیں، اور علی کو 3 فضیلتیں ایسی جس میں میں شامل نہیں ہوں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا؟ کہ اللہ نے مجھے لوائے حمد دیا جس کا میں نے ذکر کیا، کہ علی اس کے اٹھانے والے. اللہ نے مجھے حوض کوثر دیا، علی اس کے پلانے والے، ساقی کوثر علی ہیں. کہ اللہ نے مجھ کو جنت جہنم دی، تقسیم کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات بھیجیے باوزے پر. اور پھر رسول کہتے ہیں اللہ نے علی کو جو 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں اس میں میں شریک نہیں ہوں. 3 عظیم فضیلتوں میں علی میرے ساتھ ہیں مگر 3 میں نہیں ہیں. کہا اللہ کے رسول وہ کیا؟ کہا علی کو اللہ نے مجھ جیسا سسر دیا. کائنات میں فقط رسول ہیں جو حبیب خدا ہیں. کبھی حبیب خدا کے مطلب کو سوچنا چاہے نا تو بیٹھ کے سوچئے، وہ خدا جو کائنات بنانے والا ہے، پوری گلیکسی کائنات میں دیکھیں، روز سورج نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، کس کے حکم سے؟ خدا کے حکم سے. چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، درخت ہے، پودے ہیں، جنات، یہ پوری کائنات جو چلا رہا ہے، جس کو اپنا حبیب کہہ دے یہ میرا حبیب ہے، کہا وہ حبیب خدا میں ہوں اور میں علی کا سسر ہوں. کائنات پہ کسی کا ایسا سسر نہیں ہے. کہا علی کی 20 زوجہ فاطمہ زہرا ہیں، معصومہ ہیں، کسی کی زوجہ ایسی نہیں ہے. اور تیسری فضیلت، علی کے بیٹے حسن و حسین ہیں. کائنات میں کسی کے بیٹے ایسے نہیں جیسے علی کے بیٹے. تو اللہ نے علی کو جو فضیلتیں دی ہیں، واقعا جو علی کہتے تھے نا، میرے خدا جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور اللہ نے ایسا علی کو بنایا، نہ کوئی علی جیسا تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا. صلوات دیجیے بابا زیب اللہ. جب یہ جمع ہو گئے سب زیر قصا، اب جناب سیدہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور قصا کے پاس جا کے میں نے کہا السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ. اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام. میرے بابا نے کیا کہا؟ وعلیک السلام یا بنتی و یا بزغتی. بحار الانوار میں لکھا ہے بزغتم پڑھیں زبر کے ساتھ تو بھی صحیح ہے، اور اگر بزغتم پڑھیں زیر کے ساتھ تو بھی صحیح ہے. تو رسول کہتے ہیں وعلیک السلام یا بنتی و یا بزغتی، اے میری بیٹی، اے میرا جز. کبھی کبھی کہیں ٹرانسلیشن لکھا ہوا ملتا ہے کہ بزغتم کے معنی جگر کا ٹکڑا، غلط ہے یہ ترجمہ، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. کہا رسول اللہ کہتے ہیں بزغتم میں نہیں، فاطمہ میرا جز ہیں. اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا جز ہیں، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا جز ہیں، رسول خدا کا جز ہے فاطمہ. اور رسول نے کیا کہا؟ من اذاہا فقط اذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے ہمیں اذیت دی. اچھا، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہوئے کبھی ہمارے ذہن میں خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنی ذات پہ غور کریں، کیا ہم نے اپنے کسی عمل سے جناب سیدہ کو ناراض تو نہیں کیا، اذیت تو نہیں دی؟ اگر جناب سیدہ کو اذیت دے دی تو رسول کو اذیت ملی، اور رسول کو اذیت ملی تو اللہ کو اذیت ملی. ہم نہیں سوچتے نا، اب سوچئے گا، اب سوچئے گا. زہرا کو اذیت کب ہوتی ہے؟ جب زہرا کا کوئی چاہنے والا واجبات چھوڑ دے. سب سے زیادہ قیمتی ہیں واجبات دین. دین کی خاطر تو حسین نے علی اکبر دے دیا، عباس دے دیا، علی اصغر دے دیا، اب بھی ہم نہ سمجھ پائے کہ دین کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم جب چاہے پردہ کریں، جب چاہے شادیوں میں جائیں حجاب اتار دیں، جب چاہے سچ بولیں، جب چاہے جھوٹ بولنے لگیں. بھئی دنیا میں اتنا تو چلتا ہے؟ نہیں چلتا. یہ 14 معصوموں نے زندگیاں گزار کے بتا دیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو. ہم تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. جو معصومین نے کیا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ہماری بدبختی یہ کہ ہم 14 معصومین کی سوانح حیات ہی نہیں پڑھتے. اگر ہم 14 کی سیرت پڑھ لیں تو زندگی میں کسی مسئلے سے دو چار نہ ہوں. جو مسئلہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے وہ معصوم گزر چکے ہیں اس سے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مصائب کا مرحلہ ہے. یعنی سیدہ کو اذیت جب ہوتی ہے جب ان کا کوئی چاہنے والا واجب چھوڑ دے. اس کو تو پتہ نہیں یار کیا ہوتا ہے، بھائی دنیا میں اتنا بھی جھوٹ چلتا ہے. کبھی فلم دیکھ لی، کبھی کوئی ناجائز گانا سن لیا، حرام حرام ہے اس گانے کو سننا. ارے کبھی کبھی تو اتنا چلتا ہے. اگر خدا نے روز قیامت کہہ دیا ذرا سات پھیرے لگا کے آؤ جہنم کے، کبھی کبھی تو اتنا چلتا ہے جنت دوں گا پہلے سات پھیرے جہنم کے لگا کے آؤ. لگائیں گے؟ لگائیں گے ہم؟ نہیں لگائیں گے. مولا کو پکاریں گے، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اور نعرے لگائیں گے. یاد رکھیے خدا عادل ہے، اور یہ 14 معصومین بھی عادل ہیں. خدا کی صفات کا نمونہ ہے یہ، اسی لیے کہتے ہیں مظہر کبریا. 14 معصومین مظہر کبریا ہیں. اور شہزادی کو جب تکلیف ہوتی ہے کیسے، ایک روایت بیان کر دوں آپ کے سامنے. دو بھائی، اس روایت کو پڑھا کس نے؟ آیت اللہ ہاشمی نجات ایک مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے ممبر سے اس واقعے کو پڑھا. کیا پڑھا؟ دو بھائی تھے، ایک تاجر تھا، ایک ذاکر حسین تھا. اچھا، ذاکر حسین بھائی کو باہر کے ملک سے بلوایا گیا تھا مجلس پڑھنے آؤ، اور وہ جو تاجر تھا بھائی اس کو اسی ملک میں تجارت کے لیے جانا تھا، اس کے قافلے جاتے تھے. طے یہ ہوا کہ دونوں بھائی ساتھ چلیں گے، مگر جو بھائی ذاکر تھا اس پر حج واجب ہو چکا تھا. واجب ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا، ابھی کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، اور یہ نہیں پتا کل کا دن بھی میری زندگی میں ہے یا نہیں. وہ چلا گیا مجلس پڑھنے کہ میں سفر کرتا ہوں بھائی تمہارے ساتھ، اور پھر آؤں گا، پھر اس کے بعد حج ہو جائے گا. سفر شروع کیا، درمیان میں راستے میں مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا. اب یہ اس کا تاجر بھائی پریشان، کیا ہوا میرے بھائی کے ساتھ، ہوا کیا ہوگا؟ حج واجب تھا، اس نے حج نہیں کیا. اہم، اور رسول کی حدیث کیا ہے؟ کسی پہ حج واجب ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو وہ مرے گا تو مسلمان نہیں مرے گا، وہ یہودی اور نصرانی کی موت مرے گا. ساری زندگی مسلمانوں جیسا نہ مرا تو یہودی مرا. اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہوا کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بھائی کے خواب میں آیا. بھائی نے اس کو دیکھا، بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے حال میں. کہا تم تو بڑے اچھے حال میں ہو، اور تم نے تو واجبات ترک کیے تھے. کہا ہاں، جب میری روح قبض کرنے آئے نا ملائکہ تو مجھے کہا کہ تم یہودی و نصرانی مرے ہو. میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ہوں مومن ہوں، حسین کا ذاکر نہیں. تم ممبر سے پڑھتے تھے مگر تم نے حج نہیں کیا، اور میں عذاب میں تھا، میں نے برزخ میں پہلی مرتبہ جناب سیدہ کو بڑے دل سے پکارا، بی بی میں آپ کے لال کا رونے والا ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ جب جناب سیدہ کو پکارا تو میں نے دور سے جناب سیدہ کو دیکھا، اور بی بی پوری سیاہ پوش ہیں، چادر میں چھپی ہوئی شخصیت ہے، اور ساتھ میں ایک مولا بھی ہے، مولا کائنات ہیں۔ اور شہزادی مولا کائنات سے کہہ رہی ہیں، یا ابو الحسن یہ میرے بیٹے کا ذاکر ہے، اس کو بچا لیجئے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، زہرا اس نے واجب چھوڑا تھا، اس نے حج نہیں کیا تھا، میں کیسے اس کو بچا لوں، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہو جائے گا۔ اب جناب زہرا دیکھیں، زہرا کو اذیت کس سے ہوتی ہے جب ہم واجبات چھوڑ دیں؟ جناب زہرا اذیت میں، کہا ابو الحسن کچھ کیجئے، اس کو بچائیے۔ تو مولا علی کہتے ہیں، زہرا اپنے بیٹے مہدی کو بلاؤ، مہدی زندہ ہے، مہدی کو بلاؤ اور مہدی سے کہو اس کے لیے حج کرے گا، یہ عذاب سے برطرف ہو جائے گا۔ کا اگلے ہی مہینہ حج کا مہینہ تھا، مولا امام زمان نے اس کی نیابت میں حج کیا اور کہا میں عذاب سے برطرف ہو گیا۔ تو عزداروں، حدیث قصہ کا پیغام یہ بھی ہے، سوچو ہمارے کسی عمل سے، ہمارے واجبات ترک کرنے سے ہم کبھی اپنی شہزادی کو دکھ نہ دیں۔ جو شہزادی آج تک رو رہی ہے اس کو ہم اذیت نہ دیں۔ اور دکھ یہ ہے، مسلمانوں نے سیدہ کو ستایا، جو خود کو مسلمان کہتے تھے سیدہ کا در جلایا، سیدہ کو تماچا لگایا، اور جو غیر مسلم تھے وہ سیدہ کا احترام کرتے تھے۔ ایک آخری روایت اور مصائب کی منزل، ایک مرتبہ جناب سیدہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، اور سائل آ کے سوال کرتا ہے، میں بھوکا ہوں، میں بے لباس ہوں، مجھے عطا کیجئے۔ ہر ایک جانتا تھا در فاطمہ پہ آ جائیں گے تو ملے گا، اور اس دن جناب سیدہ کے گھر میں فاقہ تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سائل کو دے سکیں۔ شہزادی نے دیکھا دروازے کے باہر سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، اور سلمان فارسی کون ہے؟ جن کے لیے رسول نے سند دی ہے، سلمان و منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی جناب سیدہ کے دروازے کے باہر بیٹھے تھے، جناب سیدہ نے دروازہ کھولا، سلمان فارسی کو بلایا، سلمان ادھر آؤ، سلمان فارسی گئے، سیدہ نے اپنی ایک چادر سلمان فارسی کو دی، کہا دیکھو سائل کھڑا ہوا ہے، اس میری چادر کو بیچو اور جو ہدیہ ملے وہ اس سائل کو دے دو۔ زہرا سائل کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی چادر کو بیچ رہی ہیں۔ اب سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو دو عالم کا مولا ہو اس کی زوجہ اپنی چادر بیچنے کو دے رہی، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے چادر اپنے کندھے پہ رکھی اور آگئے مدینہ کی گلیوں میں، اب زبان سے یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ زہرا کی چادر خرید لو، زہرا کے گھر میں پلے ہیں نا، جانتے ہیں، علی کے غلام ہیں، جتنا یہ پہچانتے ہیں اہل بیت کو کوئی نہیں پہچانتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں میں ایک چادر بیچنے لایا ہوں، جو چاہتا ہے وہ خرید لے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چادر کو دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ سلمان کے کندھے پہ چادر ہے۔ ایک بار یہ ایک دروازہ کھلا اور اس گھر میں ایک یہودی عالم تھا، باہر نکلا، کہا یہ چادر مجھے دکھاؤ گے؟ سلمان فارسی نے دکھایا، دیکھ لو۔ وہ کہتا مجھے اجازت دو گے؟ میرے پاس توریت کے پرانے نسخے پڑے ہیں، میں ان نسخوں سے اس چادر کو ملانا چاہتا ہوں۔ اب سلمان کہتے ہیں، لے جاؤ، دیکھ لو۔ وہ چادر لے کے گھر کے اندر گیا، چند لمحے کے بعد باہر آیا، کہا ہماری کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی کی بیٹی کی چادر بکنے آئے گی، اور جو اس کو خریدے گا اس کو خدا بہت بلند مرتبہ دے گا۔ کہا میں یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں۔ سلمان نے ہدیہ بتایا، اتنا ہدیہ دے دو، چادر لے لو۔ اب وہ یہودی عالم کہتا ہے، نہ میں یہاں ہدیہ دوں گا نہ میں یہاں چادر لوں گا۔ کہاں لوگے؟ کہ چلو اپنے نبی کی مسجد۔ نبی کی مسجد میں آیا، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اندر داخل ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، ہماری توریت کے نسخوں میں لکھا ہے آخری نبی کی بیٹی کی چادر آئے گی بکنے کے لیے، یہ چادر آئی تھی اور میں نے نسخے سے ملایا، یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے، میں اس چادر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے کلمہ لا الہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد سلمان فارسی کو ہدیہ دیتا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، لو یہ چادر اب لے لو۔ اب اس کا جملہ سنیے گا، کلیجہ کٹ جائے گا۔ وہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے وہ کہتا ہے، میں جب یہودی تھا میں نے جب زہرا کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو اب مسلمان ہو کے زہرا کی چادر کو ہاتھ کیسے لگا دوں؟ عزادارہ تو دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہے بی بی شام کے بازار میں، بی بی کربلا میں شام غریبہ وہ کیسے شقی مسلمان تھے، آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی۔ اور عزاداروں زہرا کا جملہ، بی بی کہتی ہے نا، بابا مجھ پہ اتنے مصائب پڑے، اگر روشن دن پہ پڑھتے تو تاریک ہو جاتے، اور واقعی اتنے مصائب پڑے کہ بی بی آج بھی کوئی فرش عزا بچھائے جنت چھوڑ کے آ جاتی ہیں۔ بی بی کا گھرانہ ایک پہر میں لٹ گیا، ارے بی بی کے گھرانے میں 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج میں اور آپ پرسا دیں گے علی اصغر کا، جب مولا حسین نے ٹیلے پہ چڑھ کے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصری انصرنا، میرا مولا غریب ہو گیا تھا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا کے سب جانثار شہید ہو چکے، بیٹے بھانجے بھتیجے سب شہید ہو چکے، اور مولا بے کسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ جیسے ہی مولا نے یہ آواز استغاثہ بلند کی، ام رباب کے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، مولا دوڑتے ہوئے آئے، آ کر آواز دی، زینب یہ خیمے میں رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ جناب زینب باہر آئیں، آقا خیمے میں آئیے، جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا اور علی اصغر کو اٹھانا چاہتے ہیں، علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے۔ مولا حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے بچے نے کیوں گرا لیا۔ مولا قریب آئے علی اصغر کے، نہ جانے باپ نے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھ کے کیا کہا اور بیٹے نے کیا سمجھا۔ مولا حسین نے دونوں ہاتھ پھیلائے، علی اصغر ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے۔ ایسا لگتا ہے علی اصغر کہہ رہے ہوں زبان حال سے، بابا بہت چھوٹا ہوں، قدموں پہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے جھولے سے گر کے آپ کو بلایا ہے کہ آپ مجھے مقتل میں لے چلیں۔ مولا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، خیمے کے دروازے پہ آئے، میں علی اصغر کو لیے جاتا ہوں، شاید کوئی شقی اس بچے کو پانی پلا دے۔ میں نے کربلا میں مصائب سنے تھے ایک عالم سے، اور وہ عالم کہتے ہیں پتہ ہے علی اصغر کا چہرہ کیسا تھا؟ کہا جب مچھلی کو پانی سے نکال لو تو مچھلی کا منہ کھلا رہتا ہے۔ کہا ایسے علی اصغر کا منہ کھلا تھا پیاس سے، زبان خشک ہو چکی تھی، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ مولا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، لے جاتا ہوں، شاید یہ شقی اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ ام رباب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی سر کو جھکا کے، کہا رباب کیا بات ہے؟ کہا مولا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، مولا میرا بیٹا جا رہا ہے، 6 مہینے کا ہے۔ مولا حسین ماں کو تسلی دیتے، رباب جو گئے وہ لڑنا جانتے تھے، لڑے ہیں، تمہارا بیٹا تو شیر خوار ہے، شاید کوئی ترس کھا کے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ وہ میرے باپ بڑھ گئی، لے جائیے مولا لے جائیے۔ مولا نے آغوش میں لیا، ابا کا دامن ڈالا، خیمے سے باہر آئے، جیسے ہی لشکر یزید کے سامنے آئے وہ سمجھے حسین نے ابا میں قرآن چھپایا ہوا ہے۔ میں کہوں گی قرآن ہی تو تھا، قرآن ناطق اٹھا کے لائے تھے حسین۔ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، اچھا مولا نے ابا کا دامن میں کیوں ڈھکا تھا؟ عزاداروں روز عاشور اتنی گرمی تھی، بچہ پیاسا تھا، حسین کے سینے میں باپ کا دل ہے، باپ دیکھ رہا ہے پیاس کے سبب بچے کا منہ کھلا ہوا ہے، محبت نے کہا میں چہرے پہ ہوا ڈال دوں دھوپ نہ پڑے۔ مولا کہتے ہیں اے قوم اگر تیری نظر میں گناہگار ہوں، یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہے نا، اور اسلام نے پانی پلانے کا حکم دیا ہے پیاسے کو، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو ایک قطرہ پانی پلا دو۔ کوئی نہ بولا، جب کوئی نہ بولا تو حسین نے کہا ارے کیا کوئی تم میں صاحب اولاد نہیں ہے؟ میرے بچے پہ رحم کرو۔ عزاداروں کوئی ادھر کوئی آگے نہیں بڑھا. مولا نے بچے کو سینے سے لگایا. ایک بار کی عمر صاحب دیکھتا ہے لشکر یزید میں لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ایک بار کی عمر صاحب کہتا ہے ہرملا اختا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تین بھال کا تیر, عزاداروں تین بھال کا تیر گھوڑے کی گردن توڑی جاتی ہے یا ہاتھی کی گردن توڑی جائے تو تین بھال کا تیر لگتا ہے. حسین کے معصوم 6 مہینے کے بچے کے لیے تین بھال کا تیر جوڑا, تیر چلا علی اصغر کے حلق پہ لگا, علی اصغر باپ کی آغوش پہ پلٹ گیا. عزاداروں مقتل میں لکھا ہے کتنا بڑا سوراخ تھا علی اصغر کے حلق پہ, ایک سرے سے دوسرے سرے تک سوراخ ہو گیا, خون کا فوارہ بلند ہوا. مولا نے خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی حسین آسمان پہ اگر یہ خون ناک آیا کبھی بارش نہیں برسے گی. مولا نے خون کو زمین پہ ڈالنا چاہا, آواز آئی مولا اس معصوم کا خون اگر زمین پہ آیا قیامت تک دانا نہیں اگے گا. حسین کھڑے ہیں چلو میں علی اصغر کا خون ہے. مولا نے خون اپنے چہرے پہ مل لیا, لے کے خیمے کی طرف بڑھے. عزاداروں سینے میں باپ کا دل ہے نا, امامت کہتی ہے بچے کا لاشا ماں کو دے دوں, باپ کا دل کہتا ہے ماں برداشت نہیں کر سکے گی. 7 دفعہ آگے بڑھے 7 دفعہ پیچھے ہٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزم بے قضا ہی و تسلیم لامری. 7ویں مرتبہ آواز دی علی اصغر کو لے جاؤ. ام ربا ابا کے دیکھتی ہیں, ابا کے دامن کو کھول گئے جیسے علی اصغر کا لاشا دیکھا, کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا 6 مہینے کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں. عزاداروں ایک جملہ میں پڑھوں گی, میں نے کبھی نہیں پڑھا. جب مولا نے ماں کو لاشا دکھا دیا, ماں سے لاشے کو لیا, خیمے کے پیچھے آئے, ذوالفقار سے قبر کو دی. ارے کبھی ذوالفقار سے یہ کام نہیں لیا تھا, قبر کو دی اور علی اصغر کو قبر میں ڈالنا چاہا. بار بار حسین نے روتے ہوئے سینے سے لگایا, علی اصغر کی قبر بنا دی, علی اصغر کو دفن کر دیا. جب روزے عاشور سب شہید ہو گئے, شہیدوں کے سر کاٹے گئے, شقی کہتے ہیں ایک سر کم ہے, ظالموں نے کہا حسین خیمے کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے. ارے شقی نیزہ لے کے بڑے زمین پہ نیزہ مارتے ہیں, نکالتے ہیں, 4-5 دفعہ کیا, 1 مرتبہ نیزے کے سرے میں علی اصغر کا جیس. اے ام رباب آپ کے صبر کو ہمارا سلام. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سب کی آمین میری دعا کے ساتھ ہو, سب کی دعائیں قبول ہوں. بارالہ تجھے اس قلیل عبادت کا واسطہ, محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, علی اصغر کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں, ہمارے وقت کے امام, ہمارے وارث کا ظہور فرما دے. زمانے کے مصائب کو ختم کرنے کے لیے, اس COVID-19 کو ختم کرنے کے لیے خدایا امام زمان کا ظہور فرما دے. جو جو لوگ کووڈ سے بیمار ہیں خدا انہیں شفا کلیہ عطا فرما. یہ سب مومنات حاجت مند ہیں, جہاں جہاں جو جو مجلس سن رہا ہے, ہر عزادار حسین کے دل میں تمنائیں ہیں. خدایا سب کی تمناؤں کو پورا کر دے, سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. معبود جو بیمار ہیں تجھے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا واسطہ، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جن کا گھر نہیں ان کو گھر عطا کر دے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض غائب سے ادا کر دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے، اور معبود تجھ سے حاجت ہے، دعا ہے، پروردگار اس عزاداری امام کی حفاظت فرما، معبود جہاں جہاں عزادار ہیں ان کو سلامت رکھ، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے آئمہ کے روزوں کی حفاظت فرما، اور جب امام ظہور فرمائیں، صدا دیں، تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔